कौन सी आयत शुरू करनी है आज? टू फोर सिक्स लिखा हुआ था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये शायद हो चुकी हैं कि मुराद है। अलम तरह से इसकी तिलावत हो चुकी है, है? क्या कह रहे हैं? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم مبث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم تر کیا تو نے نہیں دیکھا إلى الملأ من بني إسرائيل بني إسرائيل کے सरदारों को में से कुछ को मिन बाद मूसा मूसा के बाद अलम तरा का तर्जमा जैसा कि पहले मैं बयान कर चुका हूँ लफ्जन तो होगा क्या तूने नहीं देखा लेकिन मुराद ये है क्या तुझे इल्म नहीं क्या तुझे ये यकीनी खबर नहीं पहुँची कि बनी इसराइल के सरदारों में से मूसा के बाद कुछ ऐसे थे اذ قالوا لنبي لهم مبث لنا ملكا کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے یہ کہا یا یہ گزارش کی لهم مبث لنا مبث لنا ہمارے لیے بنا دے یا کھڑا کر دے باسا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کھڑا کر دے مقرر مطلب ہے مقرر فرما دے ہمارے درمیان ایک ایسا شخص قائم کر دے یا کھڑا کر دے ملکن ایک بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ ہے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں جہاد نہیں قتال کریں قال حال اسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو اس نے کہا کیا یہ تو ممکن نہیں یعنی نہیں کا لفظ اس میں نہیں ہے لہل کا ترجمہ بعض صورتوں میں نہیں کیا جاتا ہے مگر یہاں کیا کا ترجمہ ہے لیکن اردو میں اس کو یہ تو ممکن نہیں کے ترجمے کے طور پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے زیادہ بامحاورہ ہو جاتا ہے اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو پوچھا یہ تھا کہ یہ خطرہ تو نہیں کہیں کہ مقرر کر دیا جائے اور پھر تم انکار کر بیٹھو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہیں یہ تو نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کیا ایسا تو ممکن نہیں کہ کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو کہ تم پر قتال فرض کیا جائے اور تم لڑو نہیں اس وقت تو مقرر کرنے بادشاہ مقرر کرنے کے لیے درخواستیں دے رہے ہو کل کلاں کو یہ نہ ہو کہیں کہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور قتال فرض ہو جائے اور پھر تم قتال سے انکار کر دو اسا کا مطلب ہے ہو سکتا ہے عنقریب ہو جائے ممکن ہے یہ سارے لفظ یہ سارے معنی اسا کے لفظ میں آتے ہیں اسا تم مراد ہے کہیں تمہارے لیے ایسا تو نہیں کہ تم یوں کرو ان کتبہ ان میں نے اگر کتبہ فرض کیا جائے یا فرض کر دیا گیا علیکم القتال تم پر علیکم تم پر قتال اللہ تقاتلو کہ تم قتال نہ کرو سمجھ گئے اس کی ترکیب کو حل کا کیا مطلب ہے کیا اسے تم اس بات کے تو زیادہ قریب نہیں تم سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہیں ایسے تو نہیں کہ تم ایسے ہو اسے تم کہ جب تم پر کہ اگر تم پر قتال فرض کیا جائے اللہ تقاتلو کہ تم اس قتال سے انکار کر دو یا اس قتال نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله, انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, یا مطلب ہے کہ ہم پر کیا بپتا ٹوٹی ہے کہ ہم خدا کی راہ میں قتال نہ کریں, یعنی ہم پاگل تو نہیں ہو گئے جس طرح ہم کہتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے, کیوں خیال آ رہا ہے آپ کو, ہمیں کیا ہوا ہوا ہے جو ہم خدا کی راہ میں قتال سے باز آ جائیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, جبکہ اللہ کی خاطر پہلے ہم بہت سی تکلیفیں اٹھا چکے ہیں. وقد اخرجنا, ہم نکالے جا چکے ہیں, من قد کہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوں, من دیارنا وابنائنا, اپنے دیار کہتے ہیں اپنے گھروں سے جمع ہے یہ دیار, وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے, یہاں ابنائنا سے مراد اپنے خاندانوں سے, یعنی ایسی صورتیں بھی ہوئیں کہ خدا کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے اہل و عیال بھی چھوٹ گئے اور گھر بار بھی جاتے رہے. تو اس ہمارے ماضی کے بعد قربانی کے بعد کیوں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں گے کہ قتال فضل کی فرض کیا جائے اور ہم قتال نہ کریں؟ یہ تو ان کے منہ کی بات تھی. فلما کتب علیہم القتال, بس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا, تولوا الا قلیل منہم, تو وہ پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں سے تھے جو قائم رہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی راہ میں ایک دفعہ کی جو قربانی ہے وہ لمبے عرصے کے بعد اپنا اثر چھوڑ بھی دیتی ہے. اگر انسان دنیا کی طرف مائل ہو جائے تو یہ کہہ نہیں کہا جا سکتا کہ سابق میں ہم نے یہ قربانی کی تھی اس لیے اب بھی کریں گے. دوسرا, ان کا استدلال اس لیے غلط تھا کہ وہ جو ہجرت تھی اس میں مجبوری تھی ان کی, اپنے شوق سے نہیں نکلے تھے, بدتر مار سے بھاگ کر ایک تکلیف کی حالت میں گئے تو ضرور ہیں لیکن اسے دشمن کی بدتر مار کی نسبت کم سمجھا تھا. تو یہ نفس کا بہانہ تھا کہ دیکھو ہم نے خدا کے نام پر ہجرت کی, اب ہندوستان سے پاکستان میں ہجرت ہوئی ہے, پاکستان سے ہندوستان میں ہجرت ہوئی ہے, مذہب کے نام پر ہوئی ہے, لیکن کتنے ہیں جنہوں نے قربانی کر کے ہجرت کی ہے, کتنے ہیں جنہوں نے تکلیف سے بھاگ کر ہجرت کی ہے؟ تو ان دونوں باتوں کا فرق ہے. اور پھر اللہ کی خاطر اللہ کے نام پر اگر تکلیف سے بھی بھاگا جائے تو وہ بھی ہجرت ہے, مگر جیسا کہ ہندوستان کی مثال میں نے دی ہے, پاکستان اور ہندوستان کی, اس میں شادی کوئی ہوگا جو اللہ کی خاطر چھوڑا ہو جس نے ملک کو, مگر تکلیف کی سے مجبوری کی تکلیف کی مجبوری سے یا اقتصادی حالات کے پیش نظر وہ ہجرت ہوئی ہے. بس ایسی ہجرتوں کا حوالہ دے کر کوئی اللہ یا دین پر احسان نہیں جتایا جا سکتا, اور انہوں نے حوالہ دے دیا, اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا. جب قتال فرض ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت تھوڑے تھے جو اپنے عہد پر قائم رہے اور اکثر ان میں سے پھر گئے. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ علیم ہے, جانتا ہے, علم رکھتا ہے بالظالمین, ظالمین کا. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے, بادشاہ کے طور پر مبوس کر دیا ہے. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک, انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پر حکومت کا حق کیسے ہو گیا؟ اب یہ ان کے ٹیڑے مزاج اب خوب دکھائی دینے لگے ہیں. جب بات نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تو معلوم یہ ہوتا ہے نفسیاتی لحاظ سے آپس میں بہت سے اختلاف تھے، کوئی ایک لیڈر بنانا چاہتا تھا، کوئی دوسرا بنانا چاہتا تھا، اور کچھ خود بننا چاہتے تھے. تو ہر ایک نے اس امید پر نبی سے کہا کہ مقرر کر دیں، کہ وہ سمجھتا تھا کہ میرا ہی نام آئے گا. جب وہ نام دوسرا آ گیا تو اس پر یہ بھڑک اٹھے اور نبی کے پاس معاملہ پیش کرنا سپردگی یا اسلام کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ اپنی خواہشات کو نبی کے ذریعے پوری کروانے کی خاطر ایسا کیا جا رہا تھا. بس جب نبی کا فیصلہ آیا تو پھر یہ عذر پیش کرنے لگ گئے. کیا ہے وہ عذر؟ کہتے ہیں قال نحنو احق بالملک منہ. اب ہم سب جو مراد ہے، ہم ملک میں یعنی بادشاہت کے حق میں اس سے زیادہ ہیں، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ جب آپ نحنو سے مراد اگر ساری قوم اور عوام الناس لیں گے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی نہیں. ایک ہی کو بنایا جاتا ہے بادشاہ، معلوم ہوتا ہے ایک سے زیادہ آوازیں اٹھی ہیں ان لوگوں کی جو خواہش رکھتے تھے کہ نبی ہمارا نام لے، اور آپس میں اختلاف کی وجہ سے وہ اس پر اکٹھے نہیں ہوتے تھے اور اس بات سے شرماتے تھے کہ اپنا نام لے کر وہ بیان کریں، لیکن ہر ایک اپنی خود اعتمادی میں تھا کہ ہم سے بڑا کون ہوگا، اس لیے نبی ضرور ہمیں ہی چنے گا. تو ان سب نے مجموعی طور پر احتجاج کیا ہے، مجموعی طور پر مراد نہیں اکٹھے ہو کر، ہر ایک نے اپنا اپنا احتجاج کیا ہوگا، تو اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. یہ اعتراض رکھنے والے اور یہ اعتراض کرنے والے بہت تھے اور ہر ایک کا یہی اعتراض تھا. یہاں نانو سے مراد یہ نہیں کہ ہم سب، مراد یہ ہے کہ میں ایسا ہوں اور میں اور میں اور میں مل کے سب ہم بن گئے، کہ ہم سب میں جو خصوصیات ہیں وہ سب اس سے بہتر ہیں. یہ بیان انہوں نے کیا ہے، احق بالملک منہ، کیوں بہتر ہیں. ولم یوتا ساتم من المال، وہ لوگ امیر تھے اور اس زمانے میں جیسا کہ آج کل بھی ہو رہا ہے دولت کی بہت پرستش کی جاتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ جو زیادہ مالدار ہے اسی کو چنا جائے گا، تو کہتے ہیں ہم زیادہ امیر ہیں. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتم فی العلم والجسم. انہوں نے کہا کہ یقین اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ علیکم، تم پر اس کو چن لیا ہے، تم پر فضیلت دیتے ہوئے اس کو اختیار کر لیا ہے اور تمہیں چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ وزادہ بسطتن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت عطا فرمائی ہے، فی العلم والجسم، علم کے لحاظ سے اور جسمانی طاقتوں کے لحاظ سے. بس مالی طاقتوں کا بادشاہت کے بنائے جانے یا نہ بنائے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ قومیں جہاں دولت بادشاہت کا موجب بن جاتی ہے وہ ضرور غلط رستوں پر چل پڑتی ہیں اور ہلاک ہو جایا کرتی ہیں. آج کل کی ڈیموکریسیز پہ بھی اموال نے قبضہ کیا ہوا ہے اور بڑے بڑے مافیاز ہیں جو دولت کے بل بوتے پر انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں بادشاہت کا تصور وہی ہے جو بنی اسرائیل کے اس زمانے میں تھا، کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہی حکومت کا اہل ہے. خدا تعالیٰ نے اس خیال کو رد فرما کر ہمیشہ کے لیے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ دو باتیں ہونا ضروری ہیں، جو بادشاہ ہو وہ صاحب علم ہو، اور جسمانی لحاظ سے اس زمانے میں چونکہ لڑائیاں لڑی جاتی تھیں اس لیے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ فوجوں کی رہنمائی کر سکے، اور یہ دو باتیں تالوت میں ہیں اور تم سب سے زیادہ ہیں. تو یہ دلیل دی وقت کے نبی نے، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم. دوسرا یہ پتہ چلا کہ وقت کے نبی نے اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یا رہنمائی کے نتیجے میں، خواہ کسی رنگ میں ہوئی ہو، یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ اللہ کا ہے.
وقت کے نبی کا نہیں تھا.
کہتے ہیں وقال نبی ہاں قال اللہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے اسے تم پر فضیلت بخشی ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم, اصطفاہ علیکم ایک فعل الگ بیان ہوا ہے, وزادہ بسطۃ دوسرا فعل الگ بیان ہوا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے اس لیے تم پر فضیلت بخشی ہے, مال کی صورت میں یا علم کی صورت میں. فرمایا فیصلہ ہے اللہ نے چن لیا ہے. کیوں چن لیا ہے؟ وزادہ, اس کی وضاحت کے طور پر یہ بات پیش ہے کہ اسے خدا تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے بھی اور جسم کے لحاظ سے بھی چونکہ زیادہ وسعت عطا کی تھی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تم سب پر چن لیا ہے. واللہ یوتی ملکہ من یشاء, اور اب یہ دائمی بنیادی اصول بیان فرمایا گیا کہ خدا کو دلیل دینے کی ضرورت کوئی نہیں, اگرچہ فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور تمہیں سمجھانے کی خاطر دلیل دی جا رہی ہے, مگر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ واللہ یوتی ملکہ من یشاء, اللہ کا ملک ہے جسے چاہے دیتا ہے. تم ہوتے کون ہو کہنے والے کہ فلاں کو ملنا چاہیے تھا اور فلاں کو ملنا چاہیے تھا؟ واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا کرنے والا ہے یا وسعتوں والا ہے. واسع کا مطلب ہے دراصل خود وسیع, لیکن اس میں دوسرا متعدی معنی بھی شامل ہے جو وسعت عطا کرتا ہو. اللہ بہت وسعتوں والا ہے اور بہت سی وسعتیں عطا کرنے والا ہے, علیم اور خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکه ان یاتیکم التابوت, وقال لهم نبيهم, اور ان کے نبی نے ان سے کہا, ان آیت ملکه, اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے, ان یاتیکم التابوت, کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا, فیہ سکینۃن, جس میں تمہارے لیے سکینت ہوگی, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. بقیہ تو مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ پیچھے چھوڑا وہ اس کے اندر موجود ہوگا, اس کا بچا ہوا, یعنی وہ ورثہ جو انہوں نے پیچھے چھوڑا اس میں سے جتنا ورثہ بھی باقی ہے وہ اس تابوت میں ہوگا. تحملہ الملائکہ, تو اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فی ذالک الآیت لکم ان کنتم مومنین, یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشان ہے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. اب یہاں تابوت کے اوپر بہت بحثیں اٹھائی گئی ہیں. تابوت سے مراد صندوق بھی ہے, تابوت دل کو بھی کہتے ہیں, اور علماء گزشتہ نے یہ بحثیں اٹھائی ہیں کہ کوئی ایسا تابوت تھا جس میں ان کی بچی ہوئی بعض ہڈیاں, بعض اور تبرکات موجود تھے, اور وہ غائب تھا, فرشتے اٹھا کر لائے اور تالوت کے سپرد کیا, یہ بتانے کے لیے کہ خدا کا انتخاب درست ہے, اور یہ نشانی ہے, ظاہری علامت کہ اس کے سپرد کیا گیا ہے, اس لیے وہی بادشاہت کا حقدار ہے. لیکن اگر ایسی واضح بات تھی تو شاہدین تھے وہ, مومنین کی کیا بحث ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مومنین, اس میں تمہارے لیے ایک ایسا نشان ہے, اگر تم ایمان لانے والے ہو تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی, ورنہ نہیں. تو کوئی ایسا ظاہری واقعہ نہیں تھا جس پر مشاہدہ ہو سکے, جس کا مشاہدہ ہو سکے, ایسا واقعہ تھا جس پر ایمان لایا جا سکتا ہے. تو اس لیے مفسرین نے مختلف جو توجیحات پیش کی ہیں ان میں جماعت احمدیہ کی توجیح ہی زیادہ مناسب اور معقول اور آیات کے طرز بیان کے مطابق ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں تابوت سے مراد دل ہے, اور مراد یہ ہے کہ جس دل کے دل میں جو پرانی نبیوں کی روایات تھی, وہ صفات پیدا ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھی کی ساتھیوں کے دلوں میں وہ عظمت، وہ ثبات قدم کا جذبہ، وہ قربانی کی روح جو انبیاء اور انبیاء کی جماعتوں کا ورثہ ہیں، وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ جاگزی ہو جائیں گی کہ ان کے نتیجے میں ان لوگوں میں جہاد کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں غلبہ نصیب ہوگا. یہ ہے وہ. اور دلوں کو جو اٹھاتے ہیں وہ فرشتے اٹھاتے ہیں. ظاہری تابوتوں کو تو فرشتے نہیں اٹھایا کرتے، لیکن دلوں کو اٹھانے والے فرشتے ہوا کرتے ہیں. تو مراد ہے کہ فرشتے طاقت دیں گے. بات کا آنے والا واقعہ بتاتا ہے کہ یہی تعبیر ہے، کیونکہ اکثر ان میں سے پیچھے ہٹ گئے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ تابوت آ گیا ہے تو پھر تو کسی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں تھی. لیکن جو ایمان میں کمزور تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، جو ایمان میں طاقتور تھے ان کے دلوں کو فرشتوں نے تقویت دی اور وہ تمام صفات حسنہ ان کے اندر جاگزی ہو گئیں، پہلے یا موجود تھیں جو انبیاء کا ورثہ ہوا کرتی ہیں. ان فی ذالک لآیت لکم، یقیناً فی ذالک اس بات میں، ذالک میں نے اس فی میں میں لآیت ایک بہت بڑا نشان ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پس جب تالوت اپنے لشکر لے کر نکلا، اپنے لشکر مطلب ہے جمع ہے لشکر یا لشکروں کے ساتھ نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم، اس نے کہا کہ یقین اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، مبتلیکم آزمائش میں ڈالنے والا ہے، یعنی عنقریب خدا تم پر ایک آزمائش ڈالے گا، بے نہرن جو ایک جاری نہر یا دریا کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گی، اس دریا سے تعلق رکھنے والا ایک ابتلا تمہیں آنے والا ہے. من شرب من ہو فلیس منی، جس نے اس دریا کا پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ مل لم یا تم ہو، اور جس نے اسے نہ چکھا، فإنہ منی بس وہ مجھ میں سے ہوگا، الا من اخترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا ہو. اس کو اس لغزش کو یا اس معمولی ضرورت کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور اس صورت میں وہ میرے سے تعلق نہیں رہے گا کا جو انذار ہے وہ اس پر صادق نہیں آئے گا. فوج گزرے گی ایک دریا سے، پیاس کی حالت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس دریا کا پانی نہ پیا جائے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ زہریلا ہو، ہو سکتا ہے اس کے گرم فوج کو ایک دم ٹھنڈا پانی پینے کے نتیجے میں کوئی کمزوری لاحق ہو جاتی ہو جس کا دل پر بھی اثر ہو، تو اس وجہ سے روکا گیا تھا. لیکن بہت پیاس کی شدت میں ایک آدھ ہاتھ مار کر تھوڑا سا منہ گیلا کر لینا اس کی اجازت دے دی گئی تھی. تو فرمایا کہ ایسا جب یہ فرما دیا گیا، ان کو ہدایت دے دی گئی، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو بہت تھوڑوں کے سوا، الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے، شربوا منہا سب نے پی لیا، خوب پیٹ بھر کے پانی پیا. فلما جاوزہ ہوا والذین ما آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، بس جب وہ عبور کر گئے، جاوزہ ہو اس نہر کو، اس دریا کو یا ندی کو جو اس بھی تھی، وہ اس کو عبور کر گئے، ہوا وہ یعنی حضرت تالوت، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو کس نے کہا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو ایمان لانے والوں نے تو نہیں کہا ہوگا، وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. جب یہ لوگ عبور کر گئے اور وہ عملاً عبور نہیں کر سکے تھے، وہ اسی میں غرق ان کا ایمان ہو گیا تھا باقی لوگوں کا. تو وہ لوگ جو اس امتحان کو عبور نہیں کر سکے، ان لوگوں نے یہ کہا ہے. وہ لوگ جو ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے نہیں کہا. ایک ہلکا سا توقف ہے، اور یہ بیچ میں ایک جملہ مترجہ ہے، جملہ مترجہ نہیں، ایک توقف کے ساتھ بات بعد میں آتی ہے. جب وہ یعنی حضرت طالوت اور ان کے ایمان لانے والے ساتھی یہ عبور کر گئے، ان کو اس لیے عبور کے ساتھ شامل نہیں کیا کہ عملاً یہ بہت ہی عظیم فصیح و بلیغ کلام ہے، عملاً وہ گویا وہیں رہ گئے، وہیں مر کھپ گئے، وہ ساتھ آ ہی نہیں سکے. اور جو کچھ انہوں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں ان کے پنجر ساتھ تھے، ان کی کوئی زندہ حقیقت ساتھ نہیں تھی. انہوں نے یہ کہا، قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، کہ ہرگز ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے خلاف کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی ہم کمزور لوگ ہیں، ہم لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. یہ فیصلہ ہی غلط تھا کہ طالوت کے مقابل پر یہ چھوٹا سا لشکر نکلے. قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، اب یہ ایمان والوں نے بھی کچھ کہا ہے، جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے تھے کہ خدا سے ان کی لقاء ہوگی. اب یہاں کا جو قالا ہے یہ ان کی طرف پھر گیا ہے، وہ ایمان لانے والے جو تجاوز کر گئے تھے اس ندی سے. قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، ان کو اپنے ایمان کے نتیجے میں بھاری امید تھی کہ وہ اللہ کی لقاء حاصل کریں گے، اور جن کو اللہ کی لقاء کی امید ہو ان کو قتل کا خوف نہیں رہتا. یہ نقطہ اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو مومن نہ ہو اس کو تو مر کھپ کر مٹی ہونا ہے، اس لیے موت اس کا آخری کنارہ ہے اور وہ سخت ڈرتا ہے موت سے. لیکن وہ جو ایمان کے نتیجے میں یقین رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد ملاقات بھی ہوگی تو اللہ سے، اور وہ بھی خوشنودی کی، تو اس کو موت کا خوف نہیں رہتا. تو کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا جن کو خدا سے ملاقات کی امید تھی، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے، کتنی ہی ایسی چھوٹے گروہ ہیں، کتنی ہی ایسی چھوٹی ٹولیاں کہیں گے اگر تانیث میں کہنا ہو، یہ اور کون سی جماعتیں کہہ سکتے ہیں، کتنی ہی ایسی کم تعداد اور چھوٹی جماعتیں ہیں، غلبت فئت کثیرہ، جنہوں نے غلبہ حاصل کر لیا، فیاتن کثیرہ، کثیر تعداد جماعتوں پر. تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ہوتا آیا ہے. اور یہ انہوں نے کہا ہے جو جب ان سے اکثریت جدا ہو چکی تھی، اکثریت نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اکثریت یہ سمجھتی تھی کہ ہم پہلے ہی کمزور ہیں ان کے مقابل پر. اس سے ان کی ایمان کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور کامل یقین پر ایک عظیم روشنی پڑتی ہے کہ جب وہ اکٹھے تھے سارے کے سارے، بھاری اکثریت ساتھ تھی، اس وقت بھی اکثریت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم تھوڑے ہیں اور کمزور ہیں. جب وہ الگ ہو گئے تو اس کے باوجود انہوں نے یہی کہا کہ تھوڑے کی بحث نہیں ہے. یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ بسا اوقات بعض چھوٹی جماعتیں جو ایمان کی طاقت سے مزین ہوں یا ایمان کی طاقت ان کے سینوں میں ہو، وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں. بیزن اللہ، اللہ کا حکم ہوتا. تو یہاں تاریخی حوادث کی بات نہیں ہو رہی، اتفاقات کی بات نہیں ہو رہی، چھوٹی جماعت ہو مگر اللہ کا اذن ساتھ ہو تو پھر ان کا غالبانہ ہرگز بعید بات نہیں، ناممکن بات نہیں ہے. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. واللہ اور اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، بس جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل پر نکلے، برزوا میں جو نکلنا ہے اس مراد یہ ہے کہ ان سے ٹکرانے کے لیے نکلے، آخری مارکہ ہونے لگا، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا, ہم پر صبر ڈال دے. افرغ کا مطلب ہے ڈالنا, مراد ہے نازل فرما دے اوپر سے ہمارے دلوں میں اتار. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش, ان کو مضبوطی عطا کر. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں کافروں کی قوم پر نصرت عطا فرمائیں, ان کے خلاف ہمیں نصرت عطا فرما. اب دیکھیں یہاں وہ تابوت کا کیوں ذکر نہیں آیا دوبارہ, آیا ہے مگر دلوں کی صورت میں آیا ہے. وہ صبر جس چیز میں ڈالا جانا تھا وہ تابوت تھا, اور یہ نشان تھا جو ظاہر ہوا کہ ان کو تھوڑ ہونے کے باوجود صبر کی غیر معمولی طاقت عطا فرمائی گئی, اور اللہ کی طرف سے یہ جو انبیاء کی جماعتوں کی نشانیاں ہیں ان میں بہت بڑی نشانی صبر کی نشانی ہے. اور مما ترکہ کے لفظ کے تابع جو وعدہ تھا ان کے وارث ہونے کا, وہ بڑی صورت میں صبر کا وارث ہونے کا وعدہ تھا, وہ ان کو عطا ہوا, اور اس کے ساتھ ہی قدموں کو طاقت مل گئی, اس کے ساتھ ہی اللہ کی نصرت نازل ہوئی, اور کافروں کے قوم کے خلاف ان کو غلبے کی طاقت عطا کی گئی. فہزموہم باذن اللہ, بس انہوں نے اللہ کے اذن کے ساتھ ان کو شکست فاش دی, ان کو بھگا دیا میدان سے. وقتل داؤد و جالوتا, اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء, اور اللہ نے اسے ملک عطا کیا اور حکمت عطا کی, اور جو کچھ چاہا اسے علم بخشا. ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, اور اگر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے ذریعے بعض دوسروں کا دفاع کرے, یا بعض انسانوں کو بعض انسانوں سے لڑا کر تیسروں کا دفاع کرے, اگر ایسا نہ ہو لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, زمین فساد سے بھر جائے اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے. لفسدت الارض, زمین فساد سے بھر جائے, ولکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل, بہت فضل کرنے والا ہے, علی العالمین, تمام دنیا پر. عالمین کا لفظی ترجمہ تو سب جہانوں پر ہے, مگر محاورتاً اکثر اس کا ترجمہ سب لوگوں پر کے طور پر کرنا درست ہے. تمام قطع نظر اس کے کہ کس دنیا کے کس حصے سے تعلق رکھتے ہیں, عالمین سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے جہان یا قوموں کے جہان ہیں, یہاں یونیورسز مراد نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس تعلق میں یہاں یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب پر ہی رحم فرماتا ہے, سب پر کے لیے ہی فضل لاتا ہے. تلک آیات اللہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. نتلوہا علیک بالحق, ہم نتلوہا ان کی تجھ پر تلاوت کرتے ہیں, علیک تجھ پر, بالحق حق کے ساتھ, وانک, اور یقیناً تو, لمن المرسلین, خدا کے بھیجے ہوں میں سے ہے, پیغمبروں میں سے ہے. مرسلین اردو میں بھی آتا ہے لفظ مرسل, تو مرسلین میں سے ہے یعنی پیغمبروں میں سے, بھیجے ہوں میں سے ہے. یہاں ایک بات کی طرف مختصر اشارہ کرنا چاہتا ہوں یا ذکر کرنا چاہتا ہوں مختصر, کہ ساری کہانی تو چل رہی ہے حضرت تالوت کی, ان کو وقت کے نبی نے وہ بادشاہ بنا دیا اور پھر اس پہ جھگڑا ہوا, اور جہاں تک تجاوز کرنے کا تعلق ہے ندی پار کرنے کا, اس وقت تک تو تالوت ہی کی طرف زمین پھیری جا رہی ہے. آخر پر اچانک داؤد کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی کہ جالوت کو قتل کر دے. اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے, میں نے پچھلے رمضان میں اپنی تفسیر میں اس پر تفصیلی روشن ڈالی تھی، دلائل دیے تھے کہ کیوں میرے نزدیک یہ حضرت طالوت ہی ہیں. حضرت داؤد اور حضرت طالوت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. پہلے اس کا اول تو یہ کہ ان کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرر سے ہوا ہے، نبی نے خود تقرر نہیں کیا تھا، الہاماً خدا سے علم پا کر حضرت داؤد کو وہاں نام نہیں آ رہا، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. جھگڑا ہی صفات کا تھا، اس کے پاس صفات ملکیت کی ہیں کہ ہمارے پاس صفات ملکیت کی ہیں. اس میں ان کا صفاتی نام طالوت رکھا گیا ہے، جو قوتوں کے ایسی قوتوں کے لحاظ سے عظیم الشان ہو اور بلند قامت ہو. تو طالوت حضرت داؤد کا صفاتی نام تھا، اس وقت تک ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے تھے، لیکن جب ان آزمائشوں میں سے گزر کر پورا اترے، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پر فائز فرمایا ہے، اور بطور نبی کے جو داؤد ابھرا ہے وہ یہ وہ داؤد ہیں. یہ میرا رجحان اس طرف ہے، لیکن جماعتی تفسیر میں بھی اور اس دوسری تفسیروں میں بھی یہ واقعہ ایک مختلف زمانے کی طرف پھیرا جاتا ہے، جس زمانے میں ہوا ہے اس سے الگ. یعنی حضرت داؤد کے زمانے میں نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ کہتے ہیں کہ طالوت ایک اور شخص تھا جو 200 سال فرق سے حضرت داؤد کے بعد پیدا ہوا، اور اس وقت کے نبی نے اس کو مقرر کیا تھا. اور اس اختلاف کے نتیجے میں کئی اور توجیحات بھی پیش کرنی پڑتی ہیں، کہ چونکہ دراصل حضرت داؤد ہی کا وہ زمانہ تھا یا ان کی ملک تھی، اس لیے وہ فتح حضرت داؤد کے نام منسوب کر دی گئی. لیکن میں اب اس کو تفصیل میں نہیں مزید بیان نہیں کر سکتا، ترجمے کا وقت ہے یہ، لیکن اگر کسی کو دلچسپی ہو تو وہ اس تفسیر میں جو رمضان میں بیان کی گئی تھی ان آیات کی تفسیر دیکھے تو یہ رمضان میں نہیں، غالباً جمعہ میں تھی شاید، یہ رمضان میں تھی کیونکہ، یا پھر یہی آیات دوبارہ سورہ آل عمران میں ہوں گی، کیونکہ رمضان آل عمران میں درس ہوا ہے، آل عمران کا درس ہوا ہے. لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ ان کی تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں تفسیر کے دوران. کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہیں وہی اسی درس میں، لیکن کسی آیت کے حوالے سے یہ دوبارہ مضمون اٹھایا وہاں، جو یہاں تفصیل سے بیان ہوا ہے. اور ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، کہ ایک معنی تو اس جنرلی یہ اصول میں نے بیان کیا نا، کہ بعض لوگوں کو بعض سے ٹکرانے کی وجہ سے بعض کمزوروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. ایک معنی اس موقع پر یہ لگے گا کہ بعضوں کو طاقت بخشی، بعض ظالموں کو ناکام اور نامراد کرنے کی. اس لیے اپنے ایمان والے بندوں کو بعض دوسروں سے ٹکرا کر ان کے فساد سے زمین کو پاک فرماتا ہے، ایک یہ بھی معنی ہے. ایک وہ معنی بھی ہے جو سورہ حج میں ہے، کہ بعضوں کو آپس میں ٹکرا کر ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، مساجد کی حفاظت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہو سکتا ہے کہ ان دشمن میں پھوٹ پڑ گئی ہو، اس لیے اس پہلو سے اس تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد کو جو فتح نصیب ہوئی ہے اس میں ان کے مقابل پر جو دشمن ہے اس کو اس میں ہو سکتا ہے پھوٹ پڑ گئی ہو، اور سردار وہاں آپس میں لڑ پڑے ہوں. جو غیر مذہبی دنیا ہے اس میں دراصل اختلاف پہلے ہی موجود ہوتے ہیں. یہ جو نسبتاً مذہبی دنیا تھی، یہاں بھی تو تھے سرداری کے جھگڑے، انانیت کے قصے، مجھے اس پر فضیلت ہے، مجھے اس پر فضیلت ہے. تو اس سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ان لوگوں میں ہونے چاہیے جن میں بالکل ہی ایمان نہیں ہے. اس لیے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے تاریخی، اگر اس کی پیروی کی جائے تو اور زیادہ قطعی شواہد مل سکتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے لڑائی کی ان حالات میں اور اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی طاقت بخشی. تلک الرسل وفضلنا بعضهم على بعض، یہ وہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم على بعض کے بعد یہاں میم آ گئی ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے, اس لیے اس کو ذرا آرام سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو معروف ترجمہ ہے وہ اسی قرات کے اسی طرز تلاوت کے مطابق ہے کہ یہاں میم کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ, یہ بڑا اہم موقع ہے ٹھہر جانے کا. یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم, اب منہم کو آگے سے لگا دیا گیا ہے, میم سے پہلے کی عبارت سے نہیں جوڑا گیا. ان میں سے بعض ہیں من کلم اللہ, جن میں سے بعض سے خدا نے کلام کیا. اب کوئی ایسا رسول ہے جس سے خدا نے کلام نہ کیا ہو؟ کیوں نہیں, کسی کے علم میں ہے کوئی؟ تو پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ منہم من کلم اللہ؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کو تعلیمی کتب دی اور بعض کو
نہیں. کیوں یہ مطلب نکالا؟ کلما تو کلام اللہ تو ہر نبی کے ہر رسول کے ساتھ ایسا لازم آیا ہے.
وہ تو پہلی بات
ہے. ورفع بعضہم درجات, اور پھر درجات کے رفع بھی اس کے ساتھ بیان کیے ہیں. گویا کلام جن کو بخشا گیا ان کو ان کی رفعت ہونی ضروری ہے, اور شاید کلام کی برکت سے بعضوں کو بعضوں پر رفعت دی گئی, حالانکہ کلام سب کو بخشا گیا ہے. یہ بھی پھر اس کی طرف اشارہ بن جائے گا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس, اور ہم نے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن مریم کو بینات عطا کیں, وأیدناہ بروح القدس, اور اس کی مدد فرمائی روح القدس کے ساتھ. اب بتائیے یہ مسئلہ کہ اس کو اس طرح حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مفسرین, میم کو تو نہیں اڑاتے یہاں سے, وہ کہتے ہیں میم نے ہمیں ضرور رکھنی ہے یہاں, اور اس بات کی تحقیق ہی نہیں ہوئی کہ کیا حضرت جبرائیل نے میم لکھوائی تھی یا بعد میں قاریوں نے یا بعض آیت پڑھنے والوں نے اپنے عام محاورے کے مطابق یہاں میم رکھی تھی. میں نے جو تحقیق کی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ الہی ہدایت کے تابع یہ میم رکھی گئی ہو, بلکہ بعض قاری ایسے پیدا ہوئے ہیں بعد کے زمانوں میں جنہوں نے یہ میم جیم زے وغیرہ یہ علامتیں لکھ کر کہیں لا لکھ دیا کہیں قف لکھ دیا, اپنی طرف سے مدد کی ہے غیر عرب پڑھنے والوں کی. ورنہ قرآن کریم جب نازل ہوا ہے تو وہاں اعراب لگانے کا بھی دستور اس وقت موجود نہیں تھا, اور ایک لمبے عرصے تک بغیر اعراب کے قرآن کریم اسی طرح لکھا ہوا ملتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط بادشاہوں کے نام ہیں ان میں بھی کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے. تو جہاں اعراب ہی نہیں وہاں میم زے جیم کہاں سے ہو گئی؟ اس لیے یہ بات غلط ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر ہم اس میم کو اڑا دیں تو پھر معنی کیا بنے گا. اس میں یہ معنی بنے گا تلک رسولو فضلنا بعضہم علی بعض منہم, اور یہ عربی محاورے کے مطابق بالکل درست ہے. بعض منہم لگا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ رسول ہیں ہم نے فضیلت بخشی ان میں سے بعض کو بعض پر. منہم اے من الرسل, تو یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی. من کلم اللہ ہو, یعنی وہ رسول جن سے اللہ نے کلام فرمایا. تلک رسولو من کلم اللہ, یہ بیچ کا جملہ معترضہ ہے منہم تک. تو ترجمہ یہ بنے گا کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض میں ان میں سے کہ وہ جن میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی, یہ وہ رسول ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا. تمام رسولوں سے کلام فرمایا, ورفع بعضہم درجات, اور کلام بھی فرمایا اور بعض کو بعض کے درجات بھی بلند فرمائے دوسرے رسولوں پر. جو دوسرا فریق ہے ترجمہ کرنے والا جو میم کو وہاں رکھ کر ترجمہ کرتا ہے, ان کے نزدیک توجیہ یہ ہے کہ کلم اللہ سے مراد غالباً وہ کثرت کلام ہے, جیسا کہ موسیٰ کے ساتھ بکثرت کلام ہوا. اور اکثر اس تفسیر میں اس توجیہ کے ساتھ موسیٰ کا حوالہ دیا جاتا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور آگے پڑھیں تو عیسیٰ کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہی نہیں. جو غیر معمولی شان کا ایک نبی بیان فرمایا ہے اس کے مان بعد وہ عیسیٰ ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کی ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک توجیہ ہے، کوشش ہے، اچھی ہوگی، کیونکہ اگر میم ڈالی جائے تو یہ اس سے بہتر اور پھر توجیہ موجود نہیں کوئی. لیکن اصل مناسب یہی لگتا ہے کہ میم کے حرف کو وہاں سے اٹھا دیا جائے اور پہلی عبارت کے ساتھ منہم تک کا تعلق قائم کیا جائے، کیونکہ جب وہی نازل ہوئی ہے تو میم کے بغیر یوں تھی عبارت، تلک رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس وغیرہ وغیرہ. توئے وغیرہ وہاں داخل کی گئی جہاں پڑھتے وقت قاری کا سانس ویسے ہی ٹوٹتا ہے، یا عقل کہتی ہے کہ یہاں جملہ مکمل ہو گیا ہے، اور جب جملہ مکمل ہوتا تھا تو عرب ٹھہر جایا کرتے تھے، وقفہ لے لیا کرتے تھے، جب ٹھہرتے تھے تو سانس توڑ کر نیا سانس لیتے تھے. ابھی بھی یہی دستور ہے، تو اس لیے توئے وغیرہ کا وہاں لکھنا غلط نہیں ہے. یہ جو قرآت کے طریق ہیں، انسانی رواج ہیں، ان کی مطابقت میں عقل نے، جس عقل نے جو بھی فیصلہ کیا کہ یہاں جملہ مکمل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس نے یا توئے ڈال دی یا جیم ڈال دی یا میم ڈال دی، مگر الہام میں یہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، یہاں توئے ڈالی جائے یہاں جیم ڈالی جائے. سمجھ گئے ہیں آپ؟ بس جو چاہیں آپ اختیار کریں. میں نے ایک اور ترجمے کی طرز بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اگر آپ پہلے ترجمے کی طرز پر قائم رہنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن میرے دل کو یہ طرز زیادہ تسلی دیتی ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ ان سب سے اللہ نے کلام کیا. من کلم اللہ کو تلک رسولوں کے ساتھ لگایا جائے، اور ان رسل کی تشریح میں من سے پہلے کا جملہ ان کا صفات، ان کی صفاتی تشریح ہو. ان سب رسل میں سے وہ کیسے تھے؟ فضلنا بعضهم على بعض منهم، ان میں اوپر نیچے ہوئے ہیں، کسی کو زیادہ کیا کسی کو کم کیا، مگر کلام میں سب کو شریک کیا. تلک رسل و کلم اللہ، ان سب سے کلام کیا ہے. اور بعضهم بعض کی تشریح مزید فرما دی، رفعهم بعضهم درجات، کلام میں بھی درجات ہوتے ہیں اور درجات کلام کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. بعض کلام بڑے صاحب عظمت کلام ہوتے ہیں، بعض کلام عام کلام ہوتے ہیں. اب بادشاہ اپنے حواریوں سے سب سے خطاب کرتا ہے، سب کو کلام سے نوازتا ہے، مگر اس کا کلام جو وزیر اعظم سے ہے وہ اور ہے، اس کا کلام جو نسبتاً چھوٹے افسروں سے ہے وہ اور ہے، عام درباریوں سے اور ہے. تو کلام بتاتا ہے کہ کسی کا مرتبہ کیا ہے، اور کلام کے اوپر غور کیے بغیر مرتبے کا علم نہیں ہو سکتا. اس لیے بھی لازم ہے کہ کلام کو تمام رسولوں میں مشترک قرار دیا جائے، اور یہ مطلب نکلے گا من کلم اللہ و رفع بعضهم درجات، اللہ نے ان سے بہت کلام فرمایا اور بعض کے درجات بعض پر کلام ہی کی برکت سے بڑے ہیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نبوت کی تعریف فرمائی ہے وہ کثرت مکالمہ مخاطبہ ہے. اب ایک احمدی کے لیے تو اس کی بات کسی مزید بحث کی ضرورت نہیں رہتی، ہر نبی سے کثرت مکالمہ ہے تو اسی کا نام کلم اللہ ہوا ہے. کلمہ میں جو شدت پائی جاتی ہے وہ کثرت مکالمہ مخاطبہ ہی ہے، تو کثرت مکالمہ کے بغیر تو نبی بنتا ہی نہیں. بس یہ وہ رسول ہیں جن سب سے خدا نے کلام فرمایا ہے، بعض کو بعض پر درجات دی، اور کلام کی برکت سے ان کے اندر فرق پیدا ہوئے ہیں. بعضوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کا کلام ہوا ہے، بعضوں کے ساتھ بہت ہی عظیم الشان تائیدی وہی سے ان کو بعضوں کو نوازا گیا ہے، اور وہی بتاتی ہے کہ کون کس مرتبے کا رسول ہے. بس وہی کے خدا کی طرف سے ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. وحی کی نوعیت کیا ہے اس سے فرق پڑے گا. شہد کی مکھی بھی کیوں تو وحی ہوئی ہے, اس لیے وہ اس میں اور نبی میں فرق نہیں ہے, وہ وحی جبیلی وحی ہے, وحی کی نوعیت سے فرق پڑے گا. اب رسول اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی وہی ویسی وحی ہے, کیونکہ اس لحاظ سے لا نفرق بین احد من رسل کا حکم ہے, اسی رسول میں فرق نہیں کرتے, جیسا اعتبار کے لحاظ سے باقی نبیوں کی ہے, لیکن مضمون کی رفتوں کے لحاظ سے وہ وہی نہیں, وہ ویسی وہی نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی وہی میں جو عظمت اور جو شان اور جو وسعت اور جو صفائی پائی جاتی ہے وہ دیگر انبیاء میں نہیں پائی جاتی, مگر خدا کی طرف ہونے کے لحاظ سے وہی وہی میں فرق نہیں کیا جاتا, اور ہر وہی قابل تعلیم اور قابل تعمیل ہو جاتی ہے. بس یہ وہ فرق ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ آتینا عیسی ابن مریم البینات, اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے کھلی کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھیں. وہ ایدنا ہو بروح القدس, اور اس کو اس کی روح القدس سے تائید فرمائی تھی. یہاں وحی کے ایک اور اس کے وحی کی ایک اور قسم کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے جو ضروری تھا. فرمایا کہ تمام رسول جن کو ہم نے ذکر کیا ہے وہ سارے صاحب شریعت نہیں تھے, بعض کو بعض پر رفعتیں ضرور دی گئیں, مگر ان میں عیسیٰ بھی تو تھا جس کو کھلے کھلے نشان تو ضرور دیے گئے, مگر وہ نئی شریعت لے کر نہیں آیا, اور نئی شریعت نہ لانا اس بات میں مانے نہیں ہوا کہ اس کی روح القدس سے مدد کی جائے. بس وہ انبیاء جن کی روح القدس سے مدد کی گئی ہے ان میں عیسیٰ کو ایک غیر معمولی شان حاصل ہے. بس ایسا ممکن ہے کہ ایک نبی امت میں بظاہر آخر پر پیدا ہوا ہے اور کوئی اس کو شریعت کی وحی نازل نہیں ہوئی بلکہ پہلی کتاب کے تابع ہے, اس کے باوجود اس کو بینات عطا کی گئی ہیں جو اس کے اندر اور غیروں میں تفریق کرتی ہیں, اور روح القدس کی تائید اس کو حاصل ہے. بس یہ پورا مضمون مکمل ہو گیا, یہ وجہ ہے کہ یہاں موسیٰ کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ عیسیٰ کا ذکر فرمایا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد یعنی ان انبیاء کے بعد ان کے پیروکار آپس میں نہ لڑتے, آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. ایک قتال تھا جو تالوت نے جالوت کے خلاف کیا, اس قتال کے درمیان دوران پہلا اختلاف اندرونی یہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگ جو اکثریت پہ تھے ان مومنین سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی انانیت کو ترجیح دے دی اطاعت کے اوپر. یہ وہی لوگ تھے جو اعتراض کر رہے تھے نبی پر کہ یہ کس کو بنا دیا ہے, یہ تو ہمارے سے ادنا ہے, ہم اس سے زیادہ صلاحیتیں رکھتے ہیں. وہاں ان کی صلاحیتوں کا حال کھل گیا, پیسے والے ہوں گے, مالدار ہوں گے, لیکن لڑنے کی طاقت نہیں تھی, بزدل لوگ تھے, علم نہیں تھا. بس وہ ان کی جہالت اور ان کی بے حیثیت ہی اس موقع پر ظاہر ہو گئی. ایسے لوگ جب الگ ہوتے ہیں تو آپس میں لڑنے کا جو مادہ ہے وہ تو جاری رہتا ہے اور ان کو ہمیشہ اختلاف میں مبتلا رکھتا ہے. بس اس مضمون کو بالکل بھلا نہیں دیا گیا. اب حضرت عیسیٰ کے بعد اس مضمون کو ایک اور طریق سے اس رنگ میں چھیڑا گیا ہے کہ اسے امتوں کے عروج و زوال کے پیچھے جو امور کار فرما ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ایک عیسوی دور بھی بعد میں آتا ہے. عیسوی دور میں یہ اس وقت آتا ہے جبکہ یہ لوگ بعد میں آنے والے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں, جہاد کا نام رکھیں یا قتال کا نام رکھیں. من بعد ما جات البینات، ہو سکتا تھا جب بینات مل گئیں یعنی عیسیٰ آ گئے تو پھر ان کا قتال ختم ہو جاتا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بینات عطا ہو گئیں، عیسیٰ بینات لے آئے جن کا ابھی ذکر فرمایا گیا ہے، تو ان بینات کی روشنی میں وہ ان کے درمیان تفریق کرتا اللہ کی ہدایت سے، تو یہ ان کے جھگڑے ختم ہو جاتے. مگر افسوس ہے، ولیکن اختلفوا، پھر بھی وہ اختلاف میں مبتلا رہے. تو عیسیٰ کی جو بینات کا ذکر ہے، دوبارہ یہ بینات اسی مضمون کی طرف لے جا رہی ہیں. اب اس وضاحت کے بعد میں ترجمہ پھر دوبارہ لفظاً لفظاً شروع کرتا ہوں. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے روح القدس سے اس کی تائید فرمائی. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اقتتل الذین من بعدہم، ہم سے مراد ان رسولوں کی بات ہو رہی ہے جن رسولوں کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، ان کے بعد وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کر دیتے یا نہ لڑتے. کس کے ان کے بعد نہ جڑ، اصل میں جسٹ اے منٹ، لیکن اس میں بعد کا جو لفظ ہے اس کو اگلی آیت سے لگائیں تو پھر مضمون ترجمہ تھوڑا سا بدلنا، آیت کے اسی بات کے ٹکڑے سے لگائیں تو ترجمہ تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا. پھر دوبارہ سنیے. ولو شاء اللہ مقتتل الذین، اگر اللہ چاہتا تو نہ قتال کرتے آپس میں، الذین من بعدہم، دو بات ذکر ہیں، الذین من بعدہم، وہ لوگ جو ان انبیاء کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں اس کی تائید میں یہ بات ہے. اس کو آپ غور سے ترجمہ کریں تو سمجھ آ جائے گی کہ دو بات بیان ہوئے ہیں. ایک بات ہے پرانے انبیاء کے بعد جب قوموں میں اختلاف پیدا ہو گئے، اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے اختلاف، لیکن خدا نے دخل نہیں دیا، دل ٹیڑے تھے اس لیے ان کو اختلاف کرنے دیا. لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جواز کوئی نہیں رہتا، نبیوں سے دوری کے بعد آپس میں لڑ پڑے، لیکن من بعد ما جاءتهم البینات، جب بینات آ گئیں پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ انتظام کر دیا کہ وہ نہ لڑیں. مگر اللہ چاہتا تو یہاں بھی ان کو زبردستی ٹھیک کر دیتا، مگر زبردستی کرنا نہیں چاہتا. تو یہ مضمون ہے. پہلا بعد ہے واقعاتی بعد، دوسرا بعد ہے مشروط بعد. یعنی واقعاتی بعد سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اختلاف کیا اپنے انبیاء کے بعد، یعنی ان کا زمانہ گزرنے کے بعد تاریکی پھر آئی اور آپس میں لڑنے لگ گئے. اگر اللہ چاہتا، اب یہ مشروط بات کی بات اب میں کر رہا ہوں، اگر اللہ چاہتا تو بعد اس کے کہ بینات آ گئیں جو عیسیٰ لے کر آئے، پھر وہ اختلاف نہ کرتے. مگر خدا تعالیٰ زبردستی دخل نہیں دیتا، اس لیے انہوں نے اختلاف کر دیا. یعنی بینات اس لیے پیش کی گئی تھیں کہ یہ اختلاف مٹ جائیں اور آپس میں لڑنا بند کر دیں، مگر عیسیٰ کا انکار کرنے کے بعد وہ اس اختلاف سے باز نہیں آئے اور اسی طرح لڑائیوں میں مشغول رہے جیسے پہلے رہا کرتے تھے. ولیکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر. اب یہ کیسا عجیب مضمون ہے کہ ان میں سے سارے نہیں تھے جو ہو گئے، انہی لوگوں میں سے جو اختلاف کر رہے ہیں، دو جماعتیں بن گئی ہیں، ایک عیسیٰ اور اس کے متبعین کی اور ایک دوسرے نبیوں کے پیروکاروں کی، سب کی، ان میں سے کچھ آہستہ آہستہ عیسیٰ کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور بینات سے فائدہ اٹھا کر ہدایت پا رہے ہیں، ان کے اختلاف مٹتے چلے جا رہے ہیں، جو باہر ہیں وہ اسی طرح لڑ رہے ہیں. یہ ہے نقشہ جو پورا کھینچ دیا گیا ہے. فمنہم من آمن، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، لاتے چلے جائیں گے. ومنہم من کفر، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں، یہ ان کی سرشت بیان ہو رہی ہے، اور جنہوں نے انکار کرنا ہی کرنا ہے وہ اسی طرح انکار کرتے چلے جائیں گے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، پھر تکرار کر کے اس مضمون کو خوب واضح فرما دیا گیا. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، مقتتلو، وہ آپس میں ہرگز نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ وہی فیصلہ فرماتا ہے جو وہ کر چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان کی اندرونی حالت کیا ہے. یہ رکوع پورا ہو گیا اور وقت بھی پورا ہو گیا. کیوں جی، وقت ہو گیا پورا؟ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ.